مر گئے سارے فسانے کربلا زندہ رہی،
مر گئے سارے فسانے کربلا زندہ رہی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب اله العالمين، الذي سمي في السماء احمد وفي الارضين بابي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات، سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں، بانیان کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس فرصے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ تمام مومنین مومنات جو فرش اعضا پر موجود ہیں، سب کے حاجات کی برابری، دعاؤں کی قبولیت، اور جن جن افراد نے ہم سے اجتماع سے دعا کہی ہوئی ہے، ان سب کے دعاؤں کے استجابت، حاجات کی برابری کے لیے، قبولیت مجلس کے لیے مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے خاندان ہزارہ۔ ایک صلوات پھر پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، قلب سلیم کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ قرآن مجید سورہ شعراء کی آیات میں پروردگار نے قیامت کے دن کے بارے میں اس عنوان سے بات بیان کی کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال فائدہ پہنچا سکے گا نہ اولاد فائدہ پہنچا سکے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم, سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا. جو قلب سلیم کے ساتھ آیا, جو قلب سلیم کا حامل ہے, اس کی اولاد بھی اسے فائدہ پہنچائے گی, اس کا مال بھی اسے فائدہ پہنچائے گا. اسی عنوان سے گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ ہمارا قلب یعنی ہمارا جو باطنی وجود ہے وہ سلیم ہونا چاہیے, مطلب اسے سالم ہونا چاہیے, اسے صحت مند ہونا چاہیے, ہماری روح کو بیمار نہیں ہونا چاہیے. ہماری روح کو, ہمارے باطن کو آلائشوں سے, آلودگیوں سے پاک ہونا چاہیے. انہی میں سے ایک مرض, ایک آلودگی, ایک آلائش قساوت قلبی ہے, جس کو اردو زبان میں سنگ دلی کہا جاتا ہے, دلوں کا سخت ہو جانا. آپ کی خدمت میں خود اس مرض کو کچھ کھول کے بیان کیا, ساتھ ہی کل ہم نے آغاز کیا تھا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, ہمارے کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے قلب کے اندر یہ بیماری آتی ہے, باطن سخت ہو جاتا ہے. جس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اسے حق کی راہ پر چلنا دشوار ہو جاتا ہے, حق کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح چند نشانیاں کل عرض آپ کی خدمت میں کی کہ جیسے آنسوؤں کا خشک ہو جانا, رقت آمیز مناظر دیکھنے کے باوجود انسان کا دل نہیں پگھلتا, دل نرم نہیں پڑتا, یہ بیماری سخت ہے. اس کی شدت کا اندازہ کل جو امام کی حدیث سچے امام کی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے پروردگار اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے. تو پس جو وجوہات, وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان کا قلب سخت ہو جاتا ہے, ان میں سے ہم نے دو کل بیان کی ہیں. ایک تو تھا گناہوں کا اصرار کرنا, دوسرا تھا آرزوں اور خواہشوں کی درازی, لمبی لمبی آرزوئیں رکھنا, لمبی لمبی خواہشوں کے اندر گرفتار ہو جانا, یہ بھی قلب کی سختی کا باعث بنتا ہے. ایک حدیث امیر المؤمنین کی عرض کر کے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں, پھر درود پڑے محمد و آل محمد. امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 42 42 نمبر خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں, مجھے تمہارے متعلق دو چیزوں کا خطرہ ہے, بلکہ جو درست ترجمہ بنتا ہے مجھے تمہارے متعلق دو ہی چیزوں کا خطرہ ہے. امیر المومنین نے قیامت تک آنے والے اپنے حبدار, اپنے ماننے والے جو مولا علی کو مولا مانتے ہیں, ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے تمہارے بارے میں دو ہی چیزوں کا خطرہ ہے. یعنی دیکھیں, عقیدے میں مسئلہ نہیں ہوگا, عقیدہ تمہارا درست ہوگا, تم اہل بیت سے مودت رکھو گے, میری عقیدت میں رہو گے, مجھ سے محبت کرو گے, میرے ساتھ تمہارا جو تعلق ہوگا وہ نسبتاً مضبوط ہوگا, لیکن تمہارے بارے میں صرف دو چیزوں کا خطرہ ہے. یہ بات امیر المومنین کے دہن سے ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا, انا و علی ابوا ھذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. یہ امت کے باپ کا پیغام ہے اپنے بیٹوں کے نام, کہ جیسے ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے بیٹوں کو انتہائی محبت کے ساتھ, انتہائی شفقت کے ساتھ, اس کے دل میں موجود محبت اور شفقت کا اظہار ہے اس جملے کے اندر, امیر المومنین مجھ سمیت اس فرش اعضا پر موجود مومنین جو سماعت فرما رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ میں جو ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے شامل ہیں, تو میں جو ہمارے دوست لاہور میں رہتے ہوئے اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے مجلس سماعت فرما رہے ہیں تو میرا یہ پیغام ہوگا کہ آپ فرش اعضا پہ تشریف لائیں, اس کا زیادہ اجر ہے. فرشیزہ پہ آنا اور بیٹھنا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. باقی جو لاہور میں نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ اس ذریعے سے بھی استفادہ کرتے ہیں. تو چونکہ اندازہ ہے اس لیے میں اسی مجلس کے دوران ہی دعوت دے رہا ہوں کہ فرش عزا پہ آنا ضروری ہے, کیونکہ فرش عزا پہ جو جو داخل ہوتا ہے خاتون جنت اس کے نام کو نوٹ فرماتی ہیں, اس کا نام محفوظ کیا جاتا ہے کہ یہ فرش عزا پہ آیا ہے. حاضر ہونا ضروری ہے, اس لیے سوشل میڈیا کا جو فائدہ ہے اس کو فائدے کی حد تک ہونا چاہیے, لیکن یہ نقصان نہ کر دے کہ فرش عزا پر آنے سے کترانے لگے. لہٰذا جو لاہور میں موجود مومنین ہیں بالخصوص جن کے لیے آنا زیادہ مشکل نہیں ہے وہ ضرور فرش عزا پر ہی تشریف لائیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. یہ امت کے باپ کا, یہ امت کے باپ کی ایک دل کی پکار ہے کہ جو نسبتاً ویسے انداز وہی ہے, امیر المومنین انتہائی شفیق اور پیار کے ساتھ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں مجھے تمہارے بارے میں دو ہی چیزوں کا خطرہ ہے. اب امیر المومنین نے کہا کہ دو ہی چیزوں کا خطرہ ہے تو یقیناً ہے, کیونکہ وہ فطرت انسانی سے واقف ہیں, قیامت تک آنے والے حالات سے, زمانوں سے واقف ہیں. فرمایا مجھے تمہارے بارے میں دو ہی چیزوں کا خطرہ ہے, ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرا امیدوں کا پھیلاؤ. ایک خواہشوں کی پیروی, دوسری امیدوں کا پھیلاؤ. مجھے ان دو باتوں کا خطرہ ہے تمہارے لیے. پھر آپ نے وجہ بتائی اس خواہشوں کے پھیلاؤ کو, خواہشوں کی پیروی کو اور امیدوں کے پھیلاؤ کا خطرہ کیا ہے. مولا نے کہا نا مجھے ان دو باتوں کا خطرہ ہے, مطلب یہ کہ کوئی نقصان دہ چیزیں ہیں. تو آپ نے اسی خطبے کے اندر اس سے اگلے جملے میں اس کے نقصان کو بھی بیان فرمایا. مولا فرماتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں تمہارے متعلق دو ہی چیزوں کا خطرہ ہے, ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ. یاد رکھو خواہشوں کی پیروی حق سے روک لیتی ہے, خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو فراموش کروا دیتا ہے. اگر انسان کی امیدیں دراز ہو جائیں, یاد رکھیے گا خواہش اور ان کا پھیلنا آرزوؤں کا, آرزوئیں کبھی پوری نہیں ہوتی. کسی جگہ ایک سرسری سا جملہ لکھا تھا اور بڑا خوبصورت تھا, ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے, آرزوئیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو ہمارے ملک کا حکمران طبقہ ہے کبھی سوچا ہے ان کی آرزوئیں کبھی پوری ہوئی ہیں کیا؟ نہیں ہے ان کے پاس, لیکن آرزو پوری نہیں ہوتی, آپ ضرورت پوری ہوتی, کیونکہ یہ عالم مادہ آرزوئیں پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے. اگر یہاں آرزوئیں پوری کرنا چاہیں گے تو یہ محدود ہے. آرزو کے بارے میں انسان اس حد تک جاتا ہے, کس کہتے ہیں کہ کسی انسان کو پوری زمین دے دی جائے, یہ پوری زمین پلینٹ ارتھ پورا ایک بشر کو ایک بندے کو دے, چلو یہ سب تمہارا ہو, یہ پورا تمہیں دے دیا, کہتے بڑا خوش ہو جاتا ہے. لیکن یہ خوشی کچھ دن کی ہوتی ہے, کچھ دن کے بعد اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ کچھ کم ہے, کہتے یہ جو چاند نظر آ رہا ہے یہ بھی دے دیں تو شاید کو کام بن جائے. دے دیا جائے نا تب بھی نہیں بنے گا, آرزو نے پورا نہیں ہونا, ختم نہیں ہونا. خواہش اور آرزو کی مثال میرے استاد نے جو بیان کی وہ بہت خوبصورت ہے. انہوں نے کہا آرزو اور خواہش سائے کی طرح ہے, اگر سایہ بندے کے آگے ہو, جیسے پیچھے سے روشنی پڑے تو سایہ آگے ہوتا ہے, اب اس سائے کو پکڑنے کے لیے جتنی دوڑ لگا رہے مرضی, جس قدر دوڑے بھاگے کوشش کرے کبھی بھی آگے والے سائے کو پکڑ نہیں سکے گا, وہ اپنے پیچھے دوڑاتا لے جائے گا دوڑاتا لے جائے گا. لیکن اگر وہی سایہ بندہ اپنے پیچھے رکھے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں یہ جاتے ہیں وہ سایہ اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے. پروردگار کے ساتھ فراق نہیں لگ سکتا. ہم اللہ کے ساتھ فراق نہیں کر سکتے جتنی مرضی کوشش کرو. اس بات کو ہر بشر بہت حقیقی معنوں میں قبول کرتا ہے. ہم معاشرتی ایک لفظ ہے, عام لفظ ہے, کہتے ہیں نا دا لگا لیے, ہم اللہ کے ساتھ دا نہیں لگا سکتے. پروردگار دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے قلب میں کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اگر دیکھا بندہ خدا کی طرف متوجہ ہے, اگر بندہ خدا کو چاہتا ہے, پھر پروردگار کا جو انداز ہے, جب بندے کا دل خدا کو طلب کرتا ہے تو خدا پوری دنیا کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. پوری دنیا اس کے پیچھے ہوگی, دنیا کے دل میں اس کی محبت آنی شروع ہو جائے گی. یہ جو آج فرش عزا پہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی عزا میں بیٹھے ہوئے ہیں, 61 ہجری میں ایک بیابان کے اندر اسے اور اس کے ساتھیوں کو بیٹوں سمیت بھائیوں سمیت شہید کیا گیا, اور لاشوں کو پامال کر کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے خواتین کو قیدی بنا کر لے کر گئے ہیں. ظاہراً اس دور کے لوگوں کو لگ رہا تھا حسین ابن علی کو شہید کر کے بات ختم کر دی. نہیں, خدا حسین کے دل کو دیکھ رہا تھا. حسین نے اپنا ایک دل پورے کا پورا خدا کو دے دیا. خدا نے کروڑوں دل حسین ابن علی کو دے دیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اگر میں پوری سنجیدگی کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک ہی دفعہ میں آپ سب آگے آگے تشریف لے آئیں, تاکہ پیچھے ایک خاصی جگہ بن جائے, دوبارہ آپ کو زحمت نہ دینا پڑے. یہاں دائیں طرف بھی کافی جگہ موجود ہے اور بائیں طرف بھی ہے. تمام جوان بزرگ آپ سے زحمت تو ہو رہی ہے, لیکن معذرت کے ساتھ ایک ہی دفعہ کر لیں تاکہ دوبارہ آپ کو زحمت نہ دینی پڑے. پھر صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. پھر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بس امیر المؤمنین کو کہ جو باپ ہے امت کے, انہیں اس ہمارے بارے میں دو چیزوں کا خطرہ ہے, ایک خواہشوں کی کثرت, خواہشوں کی پیروی, اور امیدوں کے پھیلاؤ کا, ان دونوں سے گریز کرنا. یہی دونوں چیزیں قساوت قلبی کا باعث ہیں. میں جب علاج کے موضوع پہ, یعنی اس قساوت قلبی کا جب علاج بیان کریں, تو سب سے مشکل جو علاج ہے نا وہ اسی کا ہے, امیدوں اور آرزوؤں کا علاج. یعنی جو دل امیدوں اور آرزوؤں میں پھنسا ہے نا, اس کا علاج کرنا بہت مشکل کام ہے, اور اس کی دوائی سب سے کڑوی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ بدن کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کے حساب سے دوا کی کڑواہٹ میں اسی حساب سے اضافہ ہوتا ہے. آرزوؤں کا جو علاج ہے نا, جو دل آرزوؤں میں پھنس گیا ہے اس کا علاج کڑوا ہے, اور اس کڑوے گھونٹ کو پینا پڑتا ہے, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. بس مولا نے یہ فرما دیا. اگلا جو تیسرا جو سبب ہے دل کے سخت ہونے کا, تیسرا سبب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن اگر آپ ایک بلند آواز میں درود پڑھیں گے محمد والے محمد پر, اللہم صلی اللہ علیہ اگلا جو سبب ہے قلب کے سخت ہونے کا, وہ ہے فرض میں کہتے ہیں پرخوری, زیادہ کھانا. زیادہ کھانا دل کے سخت ہونے کا سبب بنتا ہے. اچھا, یہ زیادہ کھانا حلال کی بات ہو رہی ہے, کثرت خوراک حلال جو ہے, حلال کثرت خوراک دل کی سختی کا باعث بنتا ہے. حرام کا ایک نوالہ بھی کافی ہوتا ہے, مطلب پیٹ بھر کے. یہ حلال کی بات ہو رہی ہے, باقی حرام کا تو ایک نوالہ بھی کافی ہوتا ہے قلب کو سخت کرنے کے لیے. پروردگار نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کلو واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المصرفین, کھاؤ پیو اسراف مت کرو, کھاؤ جو کھانے کی چیزیں ہیں طیبات میں سے حلال میں سے, پیو جو مشروبات پروردگار نے حلال فرمائی ہیں ان میں سے پیو, لیکن اسراف مت کرو. اسراف ہوتا ہے صحیح اور درست اور حلال کا ضرورت سے زیادہ ہونا. کسی حلال درست اور صحیح کام کو جب اس کو اس کی ضرورت سے یا جو اس کا مقدار ہوتی ہے اس سے بڑھا دیا جائے تو اسے اسراف کہتے ہیں. باقی غلط کام کے انجام دینے کو تھوڑا سا بھی کرے تو اسے تبذیر کہا جاتا ہے. یہ اسراف سے اگلی کیٹیگری ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تبذیر کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. غالباً آغالی موسوی کا جملہ ہے, مومن مومن کا بھائی ہے, تبذیر کرنے والا شیطان کا بھائی ہے, شیطان کا بھی بھائی. تبذیر کیا ہے؟ آپ کسی غلط بات پہ خرچ کریں, ایک روپیہ خرچ کرنا تبذیر ہے. یہ نہیں کہ کسی غلط بات پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں گے تو تب تبذیر ہوگی. یہ جو انسان کے قلب کی سختی کا باعث بن جاتی ہے زیادہ کھانا, یہ حلال کی بات ہو رہی ہے, اس کو شروع میں ہی کلیئر کریں. یہ حلال کی بات ہو رہی ہے. حرام کا ایک نوالہ بھی قلب کی سختی کا باعث بن جاتا ہے. حرام کس قدر سختی کا باعث بنتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جب یزیدی فوج کو روز عاشور چند دفعہ نصیحتاً خطاب کیا تو ایک دفعہ میں آ کے امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف مخاطب کر کے کہا, اس قدر نصیحت کر رہا ہوں, تم پر میری نصیحتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ یا تمہارے شکموں میں مال حرام ہے؟ شکم میں مال حرام جائے تو پھر امام وقت امام معصوم کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. کسی بزرگ کسی طالب علم کسی بڑے کے اثر نصیحت کا اثر تو دور کی بات, معصوم امام کی بات کا اثر نہیں ہوتا اگر شکم میں مال حرام ہو تو. لہذا حرام کے معاملے میں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بس پروردگار نے فرمایا کھاؤ پیو اسراف مت کرو. اب ایک سوال ہے, اس آیت میں اصل پیغام کیا ہے؟ اس آیت کے اندر کھاؤ پیو اصل پیغام ہے یا اسراف مت کرو اصل پیغام ہے؟ کیا ہے؟ کیونکہ اگر خدا نہ کہتا کھاؤ پیو تو کیا لوگوں نے نہیں کھانا پینا تھا؟ کھانا پینا تو پھر بھی تھا. اصل میں اللہ کہنا چاہ رہے ہیں لا تصرفو, یہ کھانے پینے کے معاملے میں اسراف مت کرو. بہت زیادہ کھانا انسان کی شکم پوری اس طرح سے کہ ضرورت سے زیادہ کھا لے, یہ کسی تاریخ کی ایک شخصیت کا فرمان ہے, لسی پیا کرو اس سے پیٹ بڑا ہوتا ہے پھر کھانا زیادہ کھانا پڑتا ہے آسانی ہو جاتی. نام لینا مناسب نہیں ہے, صلوات پڑھے محمد والے محمد. یعنی وہ اپنے دسترخوان پہ آنے والوں کو لسی پلاتا تھا اور اس کا قول تھا یہ, آپ کو معصومین کے ہاں علمی معارف اور اس طرح کے اقوال ملیں گے. اس دسترخوان پہ اس طرح کے اقوال ملتے تھے کہ یہ لسی ہے اسے پیو اس سے پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو زیادہ کھانے کے لیے اندر گنجائش بن جاتی ہے. اسی شخصیت سے کسی نے کہا دعا کرے ہمارے لیے, تو اس نے کہا اللہ جانتے ہیں مجھے دسترخوان کی دعا کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں آتی, صلوات پڑھے محمد والے. پس ازان محترم, زیادہ کھانا دل کی سختی اور تنگی کا باعث ہے. اب وہ پچھلا جو جملہ ہے مجھ سے ایک جملہ رہ گیا, وہ ایک دفعہ یہ ہوا کسی شاعر نے کسی مشاعرے میں, ایمرجنسی کا وقت تھا تو اس نے مشاعرے میں کہہ دیا کہ سرکار چور ہے, تو اگلے دن پولیس والوں نے اسے تھانے میں بلا لیا تو کہا آپ نے رات مشاعرے میں کہا ہے کہ سرکار چور ہے, تو ہندوستان کا شاعر تھا اس نے کہا نہیں میں نے کہا ہے کہ سرکار چور ہے لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے. کیا ہو سکتا ہے میں نے پاکستان کا کہا ہو, ہو سکتا ہے میں نے برطانیہ کا کام. تو پولیس والوں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کون سی سرکار چور ہے. تو میں نے نام نہیں لیا ہے, لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ کیا آپ نام نہیں لیں گے, تو ہمیں نہیں پتا کہ کس کے دسترخوان پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس زیادہ کھانا یہ انسان کے قلب کو سخت کرتا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اب بچوں نے یاد رکھنا ہے, جب میں لفظ استعمال کروں پرخوری اس کا مطلب ہے بہت زیادہ کھانا کھانا. تو مولا علی فرما رہے ہیں پرخوری سے پرہیز کرو, پرخوری سے پرہیز کرو, کیونکہ پرخوری دل کی سختی اور نماز سے سستی اور جسم کے خراب کرنے کا باعث بنتی ہے. کتنی چیزیں بتائیں, نمبر ایک دل کی سختی, دو نماز سے سستی, اور تیسرا بدن کی بھی خرابی کا باعث بنتی ہے, لہذا پرخوری نقصان دہ ہے. ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے چند ایک نقطہ اور ہے, وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنی غذا کو وہ جو تم کھا چکے ہو, اپنی غذا کو جو تم نے تناول کر لی ہے, خدا کے ذکر اور نماز سے تحلیل کرو, ہضم کرواؤ اس کو ذکر خدا کے ذریعے, خدا کی یاد کے ذریعے سے, نماز کے, کیونکہ نماز عبادت ہونے کے علاوہ انسان کا جسم اس میں متحرک رہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جسم کے حرکت کی وجہ سے نسبتاً خوراک جو کھائی ہوئی وہ تحلیل ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا اپنی غذا کو خدا کے ذکر اور نماز سے تحلیل کرو, اور کھانا کھا کر سونے کی عادت مت اپناؤ ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. کھانا کھایا اور سو گئے, اگر یہ اپناؤ گے تو تمہارا دل سخت ہو جائے. لہذا جو کھایا ہے اسے تحلیل کرنا ضروری ہے تاکہ قلب کی سختی کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں. ایک بڑا معاملہ اور مسئلہ ہمارے وہ سمجھے کہ مینو کے اندر کا بھی ایک مسئلہ ہے, زیادہ گوشت کھانا دل کی سختی کا باعث بن جاتا ہے. کثرت گوشت کا استعمال دل کی سختی کا باعث بنتا ہے, نہ فقط کھانا. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جو قصاب ہوتا ہے گوشت کو زیادہ دیکھنے اور اس کے ساتھ زیادہ رہنے کی وجہ سے اس کا دل سخت ہوتا ہے باقی انسانوں کے نسبت. لہٰذا اپنی ڈائٹ اور اپنی خوراک اور اپنے معمول کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم گوشت کا استعمال کس قدر کرتے ہیں. اگر 40 دن میں کوئی ایک دفعہ گوشت کھاتا ہے تو پھر مشکل نہیں ہے, اگر 40 دن میں ایک دفعہ بھی نہیں کھاتا ہے تو پھر کھانا چاہیے. 40 دن میں ایک دفعہ ضروری ہے, اس کے بعد اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 40 دن میں ایک دفعہ کھائیں, بس یہ بتا رہا ہوں کہ ضروری بھی ہے گوشت کھانا. کتنا ضروری ہے گوشت کھانا, 40 دن میں ایک دفعہ کھانا بہت ضروری ہے. وہ بندہ تصور, 40 دن میں ایک دفعہ ضروری ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بدن کو گوشت کی ضرورت کتنی ہے, ہمارے وجود کو ہمارے بدن کو گوشت کی ضرورت کتنی ہے. 40 دن میں ایک دفعہ ضروری ہے, یعنی بہت ضروری ہے کہ 40 دن میں ایک دفعہ گوشت کھایا جائے. اب اس کے علاوہ جتنی دفعہ کھائیں اب اس سے ایسا اندازہ لگا لیں. اگر ہم لوگ روزانہ گوشت کھانے والے ہیں تو پھر دل کی سختی آئے گی ہی آئے گی, مصائب میں آنسو کہاں سے آئیں گے اگر ہم مسلسل گوشت کھانے والے تو نہیں آئیں گے, آسانی سے آنسو نہیں نکلیں گے, دل نرم نہیں پڑے گا آسانی سے. لہذا اپنی خوراک میں سے گوشت کے معاملے کو تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خوراک کے اندر گوشت کا حصہ کتنا رکھنا ہے. ضروری ہے کہ اس کو کم کیا جائے, ضروری ہے, اگر نہیں کریں گے تو یہ قلب کی سختی کا باعث بن جاتا ہے. اس کے مقابل میں خوراک ایسی ہے جو دل کی نرمی کا باعث ہوتی ہے, یہ اس محرم میں بالخصوص ضرور کریں.
مسور کی دال کے بارے میں روایت موجود ہے کہ اکثر انبیاء کی خوراک ہے مسور کی دال. اور ہمارے استاد مزاحن کہا کرتے تھے مسور کی دال کی اہمیت بنی اسرائیل سے پوچھو جو من و سلوا چھوڑ کے مسور کی دال مانگ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا انہوں نے سورہ بقرہ میں یہ, اور من و سلوا جو ہے وہ ایک پرندے کا گوشت ہے, اور انسان کے مزاج میں سب سے زیادہ جس گوشت کی طرف رغبت ہوتی ہے وہ پرندے کا گوشت ہے. لیکن مسور کی دال اس قدر قیمتی ہے کہ بنی اسرائیل من و سلوا کے بدلے میں مسور کی دال مانگ رہے تھے. لہذا اپنی خوراک میں مسور کی دال میں اضافہ کریں. اور کیا کرتی ہے مسور کی دال؟ دل کو نرم کرتی ہے اور آنسو پیدا کرتی ہے. آنسو پیدا کرتی ہے. شام کے زندان سے واپس آنے کے بعد جب بنی ہاشم کی خواتین مولا حسین پہ روزانہ مسلسل گریہ کر رہی تھی, اتنا گریہ کیا کہ آنسو ختم ہو گئے. اندر سے رونے کی کیفیت پوری بنتی تھی لیکن آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے تھے. امام سجاد کو خبر دی تو پھر امام سجاد نے مسور پکوا کے بھجوائی ہے ان کے دل, کہا کہ اسے کھائیں تاکہ آپ کے آنسو بنے. لہذا محرم میں اپنی خوراک میں اس کا اضافہ کریں تاکہ آنسو بنے, دل نرم ہو. حسین ابن علی پہ گریہ کریں. مولا حسین کی زیارت کے آداب میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ کسی اور حرم کا ادب زیارت نہیں ہے, یہ فقط مولا حسین کا ہے. باقی آپ کسی بھی معصوم کے حرم جاتے ہیں آپ وہاں پہ اذن زیارت پڑھتے ہیں اور آپ داخل ہو جاتے ہیں, لیکن امام حسین کے حرم کے بارے میں آج جا کے اٹھائیں آپ زیارات کی کتابیں, امام حسین کی زیارت کے آداب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا حسین کے روضے کے دروازے پہ جا کے اجازت مانگو. ادخل یا اپنے رسول اللہ, اے مولا حسین اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے اس روزے میں داخل ہو جاؤں. تو فرماتے ہیں عرفا کہ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اجازت مل گئی ہے, داخل ہو جاؤں. کہتے ہیں اگر آنسو نہ آئیں تو داخل مت ہوں, واپس چلے جائیں, جائیں روزہ رکھیں, گوشت کھانا ترک کریں, مسور کی دال کھائیں, ایک دن روزہ رکھیں, دوبارہ آ کے اجازت مانگیں, آنسو نہ آئیں تو پھر واپس جاؤ, دوسرے دن پھر روزہ رکھو, پھر آ کے اجازت مانگو, آنسو آئے تو داخل ہو جاؤ, نہ آئے تو پھر واپس جاؤ, تیسرے دن روزہ رکھو اور آ کر اجازت مانگو, تمہارے آنسو نکل ہی آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ تم نے تین دن دن میں پیاسے رہ کر, تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تین دن کی پیاس کیا ہوتی ہے جو تمہارے مولا نے برداشت کی. لہذا اذان محترم, یہ کھانے کا جو عنوان ہے, زیادہ کھانا جانوروں کا کام ہے. لہذا کسی جگہ حتیٰ کسی دعوت پہ بیٹھ جائے, کسی شادی کے موقع پہ کھانے کے لیے بلایا جائے, کسی اور موقع پہ کھانے کی دعوت ہو, تو اپنے ساتھ انصاف کریں. ہم فقط بدن نہیں ہیں, ہم فقط جسم نہیں ہیں, ہماری روح بھی ہے جو اصالت رکھتی ہے. دسترخوان پہ کھانا کھاتے وقت اس کا لحاظ کرنا ہے. کھانا کھائیں لیکن جہاں اندازہ ہو کہ ابھی پیٹ بھرنے والا ہے تو بس چھوڑ دے. ایک خوبصورت نصیحت جو امام مولا علی نے امام حسن کو کہی تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھتے ہیں. ایک دفعہ مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. محمد امیر المومنین نے امام حسن سے پوچھا, بعض اوقات بتانے کا ایک انداز ہوتا ہے. مولا علی مولا امام حسن سے کہتے ہیں, بیٹے کیا میں تمہیں ایسی چار عادتیں بتاؤں جن کے ذریعے تم طب سے بے نیاز ہو جاؤ گے, جن کے ذریعے تم طب سے, طبیب سے, ہسپتال کی زبان میں کہیں تو اسپتال سے, ڈاکٹر سے, دوائی سے, علاج سے بے نیاز ہو جاؤ گے, تمہیں چار ایسی باتیں بتاؤں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, بابا ضرور بتائیں. حدیث ہے لیکن میں آج آپ کو اسی طرح سنانا چاہوں گا. اگر مولا علی آپ سے پوچھ رہے ہوں اے میرے ماننے والوں، فرش اعضاء پہ بیٹھنے والوں اور تمام مومنین مومنات، یہی جملہ مولا علی ہم سب سے کہہ رہے ہوں، اے میرے ماننے والوں، تمہیں چار ایسی چیزیں بتاؤں کہ جن کو اگر تم اپنا لو تو پھر تمہیں کسی دوا کی، کسی علاج کی، کسی اسپتال کی، ڈاکٹر کی، اس کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو آپ سب کا جواب کیا ہے؟ مولا ضرور بتائیں. کہیں گے یا نہیں؟ ممکن ہے کہ کہیں نہیں، کہیں گے تو پھر پھنس جائیں گے، پتہ چلے گا تو عمل بھی کرنا پڑے گا. لیکن فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ فائدہ مند ہے. مولا حسن نے کہا بابا ضرور بتائیں. تو امام نے فرمایا جب تک تمہیں بھوک نہ ہو اس وقت تک کھانے پر مت دیکھو. جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھانا، بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھانا. ہم بھرے پیٹ کے اوپر کھانا کھا لیتے ہیں، جب تک معدہ طلب نہیں کر رہا پھر بھی کھانا کھانے بیٹھ گئے. جیسے ہمارے ہاں معمول ہے کہ تین ٹائم کھانا کھانا ہی کھانا ہے، دوپہر کو صبح ناشتہ کیا ہے تو دوپہر کو کھانا ضروری ہے، دوپہر کو کھانا کھائے تو رات کا کھانا ضروری ہے. نہیں ہے، جب بھوک لگے تب کھانا ضروری ہے، باقی کوئی ضروری نہیں ہے. جب بھوک لگے تب کھانا ہے، جب تک بھوک نہ لگے نہ کھائیں. مولا نے کہا جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانے پر مت بیٹھو، ایک کام. دوسری بات، جب کھانا کھاؤ تو کچھ بھوک رکھ کر کھانا چھوڑ دو، تھوڑا سی جگہ رکھ لیں، تھوڑی سی جگہ رکھنی چاہیے تاکہ یہ دو کام. تیسرا مولا نے کہا جب کھانا کھاؤ تو اسے خوب چبا چبا کر کھاؤ، کھانے کو چبا کر کھاؤ، اپنے معدے کو آسانی فراہم کرو کہ وہ آسانی سے ہضم کرے. اور چوتھا فرمایا سونے سے پہلے بیت الخلا جاؤ، سونے سے پہلے بیت الخلا جاؤ. یہ چار باتیں اپناؤ گے تو تمہیں طبیبوں سے، طب سے بے نیازی حاصل ہو جائے گی. اگر آج کے دور میں یا علی، اگر اس حدیث پر مجھ سمیت ہم میں سے کوئی بھی عمل کر کے دیکھے یقیناً نتیجہ ملے گا، یقیناً ملے گا. شروع میں ذرا مشکل ہے، کھانا کھاتے ہوئے کچھ بھوک رکھ کر چھوڑ دینا، بالخصوص اگر کوئی لذیذ کھانا سامنے آ گیا تو وہاں تو بندہ اگلے ٹائم کا بھی اسی وقت کھا لیتا ہے، اسٹاک کرنے کے بھی بعد میں. ہم لوگ تو، ہمارا معاملہ تو اس طرح کا ہو چکا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس بدہضمی کی شکایت لے کے گیا کہ ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہو گیا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس سے کوئی دوائی ڈال کے دی کہ یہ کھاؤ. اس نے کہا اس کی جگہ ہوتی تو ایک دو نوالے اور کھا لیتا میں، اتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی، گریز کرے اس سے. یہ فقط جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. یعنی جب بھی میں اور آپ کسی دعوت پہ جہاں بہت اچھے اچھے کھانے بنے ہوئے ہیں، وہاں اس بات کو بھولیے گا مت کہ ہم فقط جسم نہیں ہیں، روح بھی ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا ہے. اور روح کی ضرورت یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے کچھ بھوک رکھ کے کھانا چھوڑ دیں. اگر ایسا کریں گے تو کھانے کی وجہ سے جو قلب کے اندر سختی آتی تھی اس سے بچ جائیں گے. اسی طرح کثرت گوشت کا استعمال چھوڑ دیں گے تو اس کی وجہ سے جو سختی آتی تھی اس سے بچ جائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اگلی وجہ جو دل کی سختی کا باعث بنتی ہے وہ ہے زیادہ گفتگو کرنا، بھی قساوت قلبی کا باعث ہوتی ہے. باتیں کرنا بہت زیادہ، باتوں کی مشین ہوتے ہیں، بازو بولے جائیں بولے جائیں بولے جائیں. اچھا، یہ جو باتیں کرنا دل کی سختی کا باعث بنتا ہے، یہ حلال اور مباح باتوں کی بات ہو رہی ہے. جو باتیں کرنا حلال ہے نا، وہ زیادہ کریں تو دل کی سختی کا باعث بنتے ہیں. حرام باتوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، جس طرح حرام کھانے والی بات تھی. غیبت کا ایک جملہ بھی دل کی سختی کے لیے کافی ہوتا ہے، جھوٹ کا ایک لفظ بھی کافی ہے دل کی سختی کے لیے، تہمت کا ایک جملہ کافی ہے دل کو سخت کرنے کے لیے. مومن کا راز فاش کرنا اس قدر ناپسند ہے پروردگار، بہت ناپسند. آپ کے پاس کسی مومن کا راز ہے، آپ نے کسی کی کسی خامی کو آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ کو نہیں حق کہ آپ اس کو فوراً افشا کریں، ظاہر کریں. حتیٰ بہت کبھی چیز آپ نے دیکھ لی، منع ہے، پروردگار پسند نہیں کرتا. قرآن نے واضح کر دیا کہ خدا فاحشہ کی تشریح کو پسند نہیں کرتا. خدا نہیں چاہتا کہ برائی کا تذکرہ سر عام ہوا کرے. اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات. لہذا حلال اور مباح باتوں میں کثرت گفتگو, زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی کا باعث بنتا ہے. ایک حدیث آپ کو اسی بارے میں سنا کر آگے بڑھتے ہیں, پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سچے امام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کس بولنے میں کثرت یعنی زیادہ بولنا, بولنے میں کثرت فقط ذکر خدا کے لیے ٹھیک ہے. اگر آپ بہت زیادہ کثرت سے خدا کا ذکر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کا نقصان نہیں ہے, اس کا فائدہ ہے. پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو زیادہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہوتا, نہیں پتا چلتا انہیں کہ زیادہ بولنے کی وجہ سے دل سخت ہو چکا ہے. لہذا آپ تمام عزاداران, ہماری مائیں بہنیں, سب سے دل کی سختی کا باعث ہے اگر انسان حلال اور مباح باتیں بہت زیادہ کرے, لیکن اگر حرام باتیں ہوں, غیبت کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کسی کے عیب کو سرعام بیان کر رہے ہیں, تہمت لگا رہے ہیں, تو یہ وہ چیزیں حرام باتیں ہیں کہ جن کا ایک جملہ بھی دل کی سختی کا باعث بن جاتا ہے. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پانچویں چیز جو دل کی سختی کا باعث بنتی ہے, ایک اب بتایا نا زیادہ کھانا, دوسرا آ گیا زیادہ بولنا, اب تیسرا جو دل کی سختی کا باعث بنتا ہے وہ ہے زیادہ سونا. زیادہ نیند اور زیادہ سونا بھی قلب کی سختی کا باعث بنتا ہے. اگر ہماری عادت, اچھا یہ تینوں چیزیں بولنا, سونا اور کھانا, ان کو جتنا بڑھائیں بڑھتی جائیں اور جتنا گھٹائیں گھٹتی جائیں گی, کم ہو جاتی. نیند کم سے کم مقدار تک نیند پہنچ سکتی ہے, پوری نیند ہو جاتی ہے, اور بڑھاتے جائیں تو پھر کہیں کہیں 12-12 گھنٹے بھی لوگ سوئے رہتے ہیں. اب توجہ فرمائیں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مولا کی حدیث میں جڑ گئے ہیں بات چیزیں. امام فرماتے ہیں نیند کی کثرت زیادہ پانی پینے سے پیدا ہوتی ہے. نیند کی کثرت زیادہ پانی پینے سے پیدا ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا اور پانی کی زیادہ طلب زیادہ کھانا کھانے سے پیدا ہوتی ہے. زیادہ پانی پینے سے نیند کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اور پانی زیادہ کیوں پیتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کھانا زیادہ کھانے سے پانی کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا اور یہ دونوں چیزیں نفس کو اطاعت خدا سے بوجھل بنا دیتی ہیں. نفس بوجھل ہو جاتا, بھاری ہو جاتا, آسانی سے نہیں آتا. نماز میں کھڑے ہوئے بھی انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں, جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں, نماز میں کھڑے ہو کے بھی جمائیاں لے رہی, بوجھل ہو جاتا ہے وجود. مولا نے فرمایا کیونکہ یہ دونوں چیزیں نفس کو اطاعت خدا سے بوجھل بنا دیتی ہیں اور دل کو تفکر کے مقابلے میں سخت کر دیتی ہے. دل تفکر نہیں کرتا تھا, پھر غور و فکر نہیں کرتا, پھر خدا نے جن باتوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے ان کی طرف غور و فکر کے لیے نہیں آئیں گے. کثرت نیند دل کی سختی کا سبب ہے. یہاں ضمناً ایک نقطہ عرض کروں گا, اس وقت ہمارا جو معاشرہ اور بالخصوص ہمارے جوان اور بچے بھی جس کا شکار ہیں, سونے کا جو طریقہ ہے کہ بستر پہ لیٹنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, چار انداز ہیں, ان میں سے دو جو ہیں ان کو پسندیدہ کہا گیا ہے. خدا کے نزدیک دو انداز پسندیدہ ہیں اور دو انداز ناپسند ہیں, اور ایک انداز جو وہ سختی سے ناپسند ہے. چار انداز میں انسان سوتا ہے, سیدھا لیٹ کے سوئے گا, دائیں کروٹ پہ سوئے گا, بائیں کروٹ پہ سوئے گا, یا الٹا سوئے گا. ان میں سے دو پسندیدہ ہیں, سیدھا سونا اور دائیں کروٹ پہ سونا پسندیدہ ہے. بائیں کروٹ پہ سونا اور الٹے سونا ناپسندیدہ ہے, اور الٹے سونا سخت ناپسندیدہ ہے, سخت کراہت ہے. میں نے 13-14 سال سے اوپر کے بچے تھے میرے پاس, جب میں نے انہیں یہ بات بتائی تو سب کہتے ہیں آ صاحب ہم تو سب الٹے ہی سوتے، کہتے ہمیں عادت ہی نہیں ہے سیدھا اس طرح سے سونے. امام احسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ایک حدیث، اس میں حدیث میں جو گیارہویں امام نے فرمایا، آپ نے کہا انبیاء جب بھی سوتے تھے تو سیدھے سوتے تھے، سیدھے انبیاء کا سونا اس طرح سے تھا. پھر آپ نے فرمایا مومن جب سوتا ہے تو دائیں کروٹ پہ سوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا منافق جب سوتا ہے تو بائیں کروٹ پہ سوتا ہے. اگلا بھی کہہ دوں؟ پھر کہا دشمن خدا جب سوتا ہے تو الٹا ہو کے سوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ یقین کیجئے گا بدن کی یہ حالت مددگار ہوتی ہے. آپ دائیں کروٹ پہ سو کے دیکھیں خواب بہتر ہوں گے آپ کے، آپ سیدھے سوئیں آپ کے خوابوں کی مقدار بہتر ہو جائے گی تدریجاً. یہ نہیں کہ آج ہی جا کے آپ دائیں کروٹ پہ سوئیں اور کل آ کے مجھے کہ دائیں کروٹ پہ سوئے تھے کچھ بھی نہیں ہوا، ایک دم نہیں، تدریجاً خوابوں میں بہتری آتی جائے گی. لہذا بالخصوص کیونکہ جوانوں کا مجھے اندازہ ہے، عادت اگر بن چکی ہے الٹا سونے کی تو آج سے کوئی سبیل کریں، اپنے آپ کو دائیں کروٹ پہ لے کر آئیں. سیدھا سونا عموماً آسان نہیں ہوتا باقیوں کے لیے، آپ دائیں کروٹ پہ سونے کی عادت ڈالیں. دائیں کروٹ پہ سونا اور دائیں ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کے سونا بہت زیادہ پسندیدہ ہے پروردگار کے نزدیک. لہذا اپنے سونے کے ترتیب کو، سٹائل کو بھی بہتر کرنا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. جن کی عمر 18 سال سے اوپر ہے ان کے لیے 6 گھنٹے کی نیند کافی ہے. 8 گھنٹے سے اوپر مرض ہے. 8 گھنٹے کی نیند سے زیادہ نیند مرض ہے. لہذا اگر کوئی دوپہر میں 1-8 گھنٹے سوتے ہیں اور رات کو 6 گھنٹے سوتے ہیں کافی ہے. جس کی نیند اس سے بڑھ جائے گی اس کے قلب اور اس کے باطن کی بیماریوں کا آغاز ہو جائے گا. لہذا میں نے اور آپ نے اپنی نیند کو بھی بہتر کرنا ہے، اپنے کھانے کے معاملے کو بھی بہتر کرنا ہے، بولنے کو بھی بہتر کرنا ہے. اللہ کے نبی کو پروردگار نے حکم دیا میرے نبی دشمنی رکھو ان 3 عادتوں کے حامل بندے سے، دشمنی رکھو ان 3 عادتوں کے حامل بندے سے جو زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے اور زیادہ بولتا ہے. کہا دشمنی ہے اس سے، تم بھی دشمنی رکھو. لہذا زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ سونا، یہ ہمارے بدن کے لیے بھی مضر اور قلب کی سختی کا باعث ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بس سزان محترم، قلب کی سختی مجھے اور آپ کو راہ ہدایت میں سفر کرنے سے رکاوٹ ڈالے گی، ہماری نمازوں کو ڈسٹرب کرے گی، ہم اپنی معنوی وجود سے استفادہ نہیں کر پائیں گے، ہم اپنی روحانی لطف لے ہی نہیں سکیں گے. کسی کو اگر پتہ ہونا روح کی لذت کیا ہوتی ہے، جس نے چکھ لی ہو، جو چکھ لیتا ہے نا کہ مانوی لذتوں کا مزہ کتنا ہے، وہ تڑپ کے جاتا ہے اس کی طرف، تڑپ کے جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی لذت کس قدر ہے. جنہوں نے مانوی ذائقوں کو چکھنا ہے تو یہ چند چیزیں، ان سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. آپ نکالتے آئے پھر آپ دیکھیں گے. مولانا امیر المومنین ایک جملہ کہا کرتے تھے، مولا کہتے تھے پھر تم وہ کچھ دیکھو گے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی نہ کسی کان نے سنا ہوگا، پھر تم اس چیزوں کا لطف لے سکو گے جو کسی کان نے سنی نہیں ہوگی، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی. کیونکہ یہ عالم جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، عالم ناسوت یا عالم ملک، یہ محدود ہے. اس کے اندر ان مانوی اور ان روحانی موضوعات کو کھول کے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، ان کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں، لفظ نہیں ہیں، لہذا مثال کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں. اور جہاں ائمہ اطہار دیکھتے تھے کہ اب مثال کے ذریعے بھی حقیقت واضح نہیں ہوگی سامنے، تو وہاں پر یہ جملہ کہتے تھے پھر تمہیں ایسی چیزیں ملیں گی جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا اور کسی کان نے سنا نہیں ہوگا. اللهم صل على محمد. بس محترم انس بن حارث القاہری، آج چار محرم میں میری آرزو اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ چار محرم کو مولا کے اصحاب کا ذکر کریں. یہ جو میں نے کہا تھا کہ جس نے چکھا ہوگا، جسے ذائقے کا پتہ ہوتا ہے نا، مانوی ذائقے کا، انس بن حارث 96 سال کا تھا رسول خدا کے اصحاب میں سے. انس ان لوگوں میں سے جس نے امام حسین کو رسول خدا کی گود میں دیکھا ہوگا. اب 96 سال کی عمر تھی تو انس کی حالت کیا ہے کربلا میں؟ کمر خم ہو چکی ہے، ابرو جو ہے وہ آنکھوں پہ گرے ہوئے ہیں، اور بدن پہ رعشت آ رہی ہے، پورا بدن کپ کپا رہا ہے، جو ایک بزرگ کی حالت ہوتی ہے. لیکن مانوی ذائقوں کا چکھا ہوا تھا، خبر تھی کہ حسین پر جان قربان کرنے میں لطف کتنا آئے گا. جانتے تھے کہ حسین ابن علی کے سامنے جا کر تلواروں کے زخم کھانے میں ذائقہ کتنا ہے، جانتے تھے. اسی کپ کپاہٹ کے ساتھ مولا حسین کے پاس آئے، مولا اجازت دیں گے میدان میں جاؤں؟ امام حسین رو پڑے ہیں ان کو دیکھ کے. مولا نے کہا، شیخ آپ کی حالت نہیں ہے جہاد کرنے والی، آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. میں نے عرض کیا نا، جس کو مانوی لذتوں کا پتہ ہوتا ہے، کہہ دیا، حجت خدا نے کہہ دیا، امام حسین نے کہہ دیا کہ آپ کے اوپر جہاد ساکت ہے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ لذت قربانی سے واقف تھا، معلوم تھا کہ جب تیر لگے گا بدن کو تو روح جو اس پر ناز کرے گی محشر کے اندر، اس سے واقف تھا. اصحاب کے پاس بھی جا کر کہتا ہے، دیکھو میری حالت کی وجہ سے مولا نے اجازت نہیں دی، آؤ ذرا میری حالت کو بہتر کرو. انس کیا کریں، ایک پتھر لے کے آؤ، میری کمر پر رکھو اور کمر کا اس کو کمر بند سے باندھ دو تاکہ میری کمر کچھ سیدھی ہو جائے. ایک پتھر رکھ کر کمر کو باندھا، ابرو کھینچ کے ماتھے پہ کس کے پٹی باندھی، ایک عصا کو پکڑا ہاتھ سے مضبوطی سے تاکہ رعشہ کچھ کم ہو جائے، دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے پھر آ گیا مولا حسین کے پاس. آ کر کہتا ہے، مولا اجازت دیں گے کہ آپ کی نصرت میں جا کے جہاد کروں؟ مولا کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا، خدا تمہیں جزا دے اے شیخ، اس عالم غربت میں اس حالت کے ساتھ ہماری مدد کرنے پر تیار ہو. گیا میدان میں، اس مانوی لذت کو حاصل کر لیا جس کا ذائقہ اسے پتا تھا کہ کیا ہے. بس دو شہداء کا ذکر کروں گا امام حسین کے اصحاب میں سے، ایک جون کا ذکر کریں گے اور ایک سعید ابن عبداللہ کا. جون حضرت ابو ذر کا غلام تھا، تو ابو ذر نے مولا علی سے گزارش کی، مولا یہ میرا غلام ہے، میں چاہتا ہوں یہ آپ کی خدمت میں دے دوں، آپ کو دے دوں. مولا نے قبول کیا اور جون مولا علی کی غلامی میں آ گیا، جوان تھا، مولا علی کی خدمت کی. جب مولا علی کی شہادت ہو گئی تو امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں آ گیا، پھر امام حسن کی خدمت کی ہے 10 سال پورے. اس کے بعد جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو پھر یہ امام حسین کی خدمت میں آ گیا. یہاں تک کہ کربلا آنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے حضرت امام زین العابدین کی خدمت کے لیے جون کو اجازت دی تھی. اب جب دیکھا جون نے کہ ایک ایک کر کے لوگ جا رہے ہیں اس مانوی لذت اور اس روحانی لذات کو چکھتے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، تو جون بھی آیا. آ کر مولا حسین سے کہتا ہے، مولا اجازت ہے جاؤں، میدان میں جاؤں؟ آپ ایک دفعہ حسین ابن علی نے جون کی طرف دیکھا، کیونکہ مولا نے اس وقت بھی جون کو دیکھا تھا جب ابو ذر نے مولا علی کے حوالے کیا تھا، کڑیل جوان تھا اس وقت. اب مولا حسین نے جون کی طرف نگاہ کی تو جون بوڑھا ہو چکا تھا، جون کی داڑھی سفید ہو چکی ہے. مولا نے کہا، جون تم نے ہماری خاندان کی جتنی خدمت بنتی تھی وہ تم نے کر لی ہے، اب میں مزید تمہیں زحمت نہیں دینا چاہتا. تڑپ گیا جون، کہتا مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں، اجازت دیتا کہ میں جاؤں، میں اس فضیلت اور اس مرتبے کو حاصل کروں. امام نے پس و پیش کے کہا، نہیں جون، تمہیں یہاں مزید قربانی کی ضرورت نہیں ہے. تو جون کو پتا تھا کہ حسین ابن علی کو کیسے مناؤں گا، جانتا تھا نا, جانتا ہے مزاج کو. ایک ایسا جملہ کہا جون نے, مولا حسین اپنی جگہ سے تڑپ کے اٹھے اور جون کو اپنی باہوں میں بھیج لیا, اپنے سینے سے لگا لیا جون کو. جون نے کہا, مولا میں جانتا ہوں آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے پسینے سے بدبو آ رہی ہے, آپ شاید نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کے پاک اور مطہر ابدان کے درمیان میں میرا یہ سیاہ بدن بھی آ جائے, شاید مولا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاک و مطہر خون کے ساتھ ساتھ میرا یہ سیاہ خون بھی بہے, شاید آپ نہیں چاہتے. یہ جملہ کہنا تھا, سید الشہداء تڑپ کے اٹھے, جون کو اپنے گلے سے لگایا, لگا کر کہا, جون یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے, ایسا نہیں ہے, جاؤ خدا تمہیں سلامت رکھے, خدا تمہیں وہ اجر عطا کرے گی جس کے تم مشتاق ہو. جاؤ جون میدان کی طرف بڑھا, لیکن مولا حسین کی آنکھوں سے گریہ جاری تھا, حسین کو جون کا جملہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. جب جون جانے لگا, مولا حسین نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے, کہا, پروردگارا اسے اپنے بدن کے پسینے کی بدبو کی شکایت ہے, خدایا تو اس کے بدن کو خوشبودار کر دے. چلا گیا جون, جنگ لڑی, گرنے لگا تو آواز دی, السلام علیک یا مولا, مولا آخری سلام لے لیں جون کا. مولا حسین تشریف لائے, جون کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا, جون نے آنکھیں کھولی اور مسکرا دیا. مسکرایا تو مولا نے کہا, جون کس لیے مسکرا رہے ہو؟ کہتا ہے جون, مولا سوچ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی ہے؟ میرا سر اس کی گود میں ہے جو نبی کی گود کا پالا ہوا ہے. کہا, میرا سر آپ کی گود میں ہے مولا, اس سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ بس جب جون کی روح پرواز کر گئی, مولا حسین نے ایک عجیب العمل انجام دیا ہے جون کے جنازے پہ. شاید جون کا وہ جملہ حسین ابن علی کے دل میں تھا, ایک دفعہ اپنے مولا نے اپنے زانوں کو بلند کیا, اپنا گال لے جا کے جون کے گال میں رکھا, گریہ شروع کیا. عزاداروں, یہ جو اظہار محبت تھا سید الشہداء کا جو جون کے ساتھ کیا ہے, یہ اظہار محبت کربلا میں مولا حسین نے دوسری دفعہ علی اکبر کے ساتھ کیا ہے فقط. یعنی حسین نے جو سلوک اکبر کے ساتھ کیا, وہی سلوک جون کے ساتھ کیا ہے, اجرکم اللہ. حسین کے اصحاب کی مصیبت پہ بھی گریہ ہونا چاہیے, آوازیں بلند ہونی چاہیے. حسین کے اصحاب کی واقعی قربانی ایسی ہے, اگلے شہید جس کا ذکر کروں واقعی اس کی قربانی عجیب ہے, سعید ابن عبداللہ. ظہر کی نماز کا وقت ہوا, ابو سمامہ نے نماز یاد کروائی, تو سعید ابن عبداللہ امام کے ان ساتھیوں میں سے تھے, جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو یہ امام کا مصلی بچھاتے تھے اور پیچھے لوگوں کے لیے مصلی بچھاتے تھے, اور خود کوشش کرتا تھا کہ پہلی صف میں نماز پڑھے امام کے ساتھ. جب امام نے کہا نماز پڑھنی ہے تو اسی طرح گیا, امام کا مصلی بچھایا, پیچھے چند مصلی جتنے دستیاب تھے بچھائے, انتظار کیا. امام جب نماز کے لیے تشریف لائے, اب سعید کی عادت یہ ہے کہ پہلے صف میں رہتا ہے, جب نماز کے لیے آئے, عمر سعد کی آواز سنی, حسین کو نماز پڑھنے نہیں دیں گے, حملہ کریں گے نماز پہ. سعید جس کو نماز پسند ہے حسین کے پیچھے, لیکن حسین کی زندگی زیادہ عزیز ہے. سعید آگے بڑھا, مولا حسین نے کہا کیا ہوا؟ کہا, مولا آپ نماز پڑھیے, میں آپ کی حفاظت کروں گا نماز کے آگے. سعید, حسین ابن علی کی نماز کی حفاظت کروں گا. آگیا سامنے, ڈھال نہیں پکڑی ہوئی تھی, سعید نے ڈھال نہیں اٹھائی. ڈھال اس وقت اٹھائی جاتی ہے جب اپنے وجود کو بچانا چاہے. تو سعید اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہ رہے, وہ حسین ابن علی کی حفاظت پہ لے کھڑا ہے. اپنی تلوار کو اٹھایا اور تلوار کو عصا بنا لیا. شاید سعید جانتا تھا کہ اب سارے تیر لگنے والے ہیں, ممکن ہے کہ تیروں کے لگنے کی وجہ سے بدن کی قوت جواب دے جائے, گر پڑوں, ایسا نہ ہو کہ پھر میرے مولا کو کوئی تیر لگے. یا حسین ابن علی نے ظہر کی نماز کی تکبیرۃ الاحرام بلند کی, اللہ اکبر, سعید کے سینے میں پہلا تیر پیوست ہوا, سعید کے سینے میں دوسرا تیر پیوست ہوا. اب انداز کیا ہے سعید کا, سعید کبھی مولا حسین کے دائیں طرف آ جاتا ہے, کبھی بائیں طرف چلا جاتا ہے, کبھی سامنے آ جاتا ہے. کیوں؟ جہاں سے تیر آتا تھا سعید اپنے آپ کو پیش کر دیتا تھا. سامنے سے تیر آئے, سعید پیش کر رہا ہے خود کو, دائیں سے آئے خود کو پیش کر رہا ہے, بائیں سے آئے خود کو پیش کر رہا ہے. حسین کی نماز کی طرف کان لگائے ہوئے ہے. بس ایک مرحلہ آخر میں ایسا آ گیا, سعید نے تلوار سے ٹیک لگا کر خود کو رو کے رکھا لیکن گرا نہیں ہے. یہاں مولا حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سعید گر پڑا. جو ہی گرا مولا حسین نے سر سعید کا گود میں رکھا, اپنی ابا سے سعید کی پیشانی کو صاف کیا. آنکھیں کھول کے جو سعید نے جملہ کہا ہے وہ تاریخ میں یاد رہے گا, اے سعید ابن عبداللہ آپ تو خوش قسمت ہو, حسین کی نماز کی حفاظت کی ہے, لیکن سعید نے مجھے اور آپ کو اور قیامت تک کے لیے پیغام رکھ دیا. آنکھیں کھول کے مولا حسین سے کہتا ہے حل وفیت ابن رسول اللہ, مولا مجھے وفاداروں میں شمار کرتے ہیں آپ؟ مولا آپ گواہی دیتے ہیں میں وفادار ہوں؟ مولا نے کہا سعید تمہاری وفاداری کی گواہی دیتا ہوں اور یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ جنت میں مجھ سے آگے تم جا رہے ہو. پوچھا سعید کیا نظر آ رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہو؟ سعید نے کہا مولا غلام کی حیثیت سے بڑا استقبال دیکھ رہا ہوں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا رسول خدا کو دیکھ رہا ہوں, کہا مولا علی کو دیکھ رہا ہوں, غلام کے لیے اتنا بڑا استقبال ہو رہا ہے. عزادار و سعید کی روح پرواز کر گئی. بس میں مصائب کا آخری جملہ عرض کر کے آپ کے زحمت تمام کرنے لگا ہوں. اے سعید ابن عبداللہ ظہر کی نماز کی تو حفاظت کر لی آپ نے, ظہر کی نماز کی تو حفاظت کر لی سعید, ایک تیر حسین کی طرف جانے نہیں دیا سعید ابن عبداللہ. لیکن اے سعید ابن عبداللہ بس چند وقفے کے بعد یہی دشت کربلا ہوگا, حسین ابن علی ذوالجلال سے زین سے زمین کربلا پہ آئے ہوئے ہوں گے. اب عصر کی نماز کی تکبیرۃ الاحرام بلند ہوگی. عزادارو جس وقت مولا حسین نے عصر کی نماز کی تکبیرۃ الاحرام بلند کی وہاں ظہر میں حفاظت کے لیے سعید تھا, لیکن جب عصر کی تکبیر کہی شمر لعین نے آواز دی, حسین نے نماز کی نیت باندھی ہے, جاؤ جو ظلم کرنا چاہو کرو, کوئی روکنے والا نہیں ہے. اشکیا آگے بڑھتے گئے, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار, کسی نے پتھر اٹھا کے, اور جسے کچھ نہیں ملا کربلا کی گرم ریت اٹھا کے حسین. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر, اجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدین بین یدیہ. مرحومین کے سال ثواب, شہداء کے بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ, تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت, ماتم حسین.